نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة البلد, سورة البلد بھی مکی سورت ہے. اس سورت کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ تل گئے تھے اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر دیا تھا. یہ بلد کا لفظ جو ہے وہ بھی اس سورت کے پہلی آیت میں آتا ہے. اور بلد سے کیا مراد ہے؟ مکہ شہر. دیکھتے ہیں سورہ کو اور اس میں اس کا لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ ہی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نہیں, اقسم, میں قسم کھاتا ہوں, بہذا البلد, اس شہر کی. یعنی کس شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ مکرمہ کی طرف. اور نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نہیں قسم کھاتا, یہ نہیں مطلب ہے. نہیں, نہیں کب کہا جا رہا ہے؟ کہ جو تمہارے ذہن کے اندر باتیں ہیں ویسا کچھ نہیں ہے, بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. سمجھے؟ ان کی جو خیالات اور ان کے جو عقائد تھے ان کی نفی کی گئی اور پھر قسم کھائی گئی اس شہر کی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یعنی ہم انسانوں میں کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق کی چاہے قسم کھا لے. تو یہ مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی گئی, اس میں بھی اس شہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جس کو کہیں مقدس بنایا, عزت والا بنایا. انسانوں نے نہیں بنایا, انسانوں نے نہیں ڈکلیئر کیا. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی اور آپ کی رہائش کا بھی یہ مقام رہا ہے, جس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے. اور پھر یہاں پہ کعبہ ہے, اس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کو عزت دی ہے. تو لا اقسم بہذا البلد, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور تو حلال ہے اس شہر میں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی انہوں نے دشمنی کی کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائیں گے اس شہر میں, آپ کو قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا. اور حالانکہ اس جگہ پر خون خرابہ ان میں بھی, کافروں میں بھی یہ ناجائز تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس حد تک وہ بڑھ گئے تھے. تو اس کو بتایا گیا کہ آپ حلال ہیں, انہوں نے آپ کو حلال کر لیا شہر میں. یعنی ان کی ایک سازش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے بتا دیا. دوسرا اس کا معنی بھی ہے, اور دوسرا اس کا معنی زیادہ تر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشین گوئی کے طور پر یہ بتا دیا کہ ایسا وقت آئے گا, اور جو آیا تھا فتح مکہ کے وقت, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. ادروائز یہاں پہ جنگ کرنا, قتل و غارت کرنا, خون خرابہ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال میں نا خزا قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے بنو لیث نے خزا کا ایک شخص قتل کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ نے قتل و غارت کو مکہ سے روک دیا اور اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مومنوں کو غالب کر دیا. خبردار, مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے. حلال سے مطلب کیا؟ یعنی یہاں پہ خون خرابہ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, قتل کرنا, اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. خبردار, یقیناً یہ میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت کے لیے صرف حلال ہوا. خبردار مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کی کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو اناؤنس کر کے اس کو واپس کرنی ہے تو تب اٹھا سکتا ہے، ادروائز کوئی چیز بھی نہیں، آپ وہاں پہ رستے میں گری ہونا تو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہیں پہ گری رہنے دیں، اللہ صاحب کو پتا ہے کہ کون ہے، آپ نے اس کو پہنچانی ہے یا آپ نے اعلان کرنا ہے. اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، دیت یا بدلہ لے لے. یمن کے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے جو باتیں فرمائی مجھے لکھ دیجئے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں کو کہہ دو کہ اس کو لکھ دیں. اور پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول سوائے ازخر کے، ایک گھاس ہوتی تھی، خاص گھاس ہوتی تھی، اس کی اجازت دے دیں کیونکہ اس کو ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور اپنی قبروں پہ ڈالتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سوائے ازخر کے، یعنی اس کو آپ کاٹ سکتے ہو. اس کے علاوہ وہاں اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی درخت کاٹے جائیں، کوئی چیزیں اس طرح کی کاٹی جائیں، کوئی قتال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو حلال ہونے کی ایک ساتھ دینی تھی اس کا اشارہ ہے اور اس کی ایک قسم ہے کہ اور آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں. تو دونوں آپ کو معنی سمجھ آ گئے، وہ والد و ما ولد، اور باپ کی اور قسم ہے اس کی جو اس نے جنم دیا. اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہیں علماء نے، ایک یہ کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کی یہ قسم ہے کہ باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ آباد کرنے والے کون تھے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ باپ اور اس کی وہ ماں ولد، اور کیسا ہی پیارا بیٹا. ماں کا جب لفظ آ گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعریف ایک طرح سے ان کی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کس بات پہ قسم کھائی گئی کہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں. کبد کہتے ہیں جگر کو، اور جگر میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب سوزش ہو جائے اس جگر کے اوپر، کوئی اس طرح کی سویلنگ ہو جائے تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. اور جگر کے لیے ویسے بھی ایک محنت کا، مشقت کا کام کرنے کے لیے مطلب کیا جاتا ہے نا، اپنا جگر پھاڑ کے اس نے یہ کیا، تو وہ بھی ایک اس طرح سے بھی اس سینس میں بھی قبض کا معنی سخت محنت، مشکل سٹرگل، انٹینس سٹرگل کے لیے آتا ہے. مجھے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ریالٹی آف لائف کیا ہے انسان کے لیے، یہ زندگی کی حقیقت کیا، اس کی زندگی کیسی ہے، انٹینس سٹرگل میں ہے. کب سے انٹینس سٹرگل میں، پتہ ہے کب سے ہے؟ ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت نہ آ جائے. پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے، دنیا کے اندر آیا تو اس کا دنیا میں آنے کا راستہ کتنا مشکل ہے، وہ بھی ایک سٹرگل ہے نا. پھر دنیا میں آ گیا تو پھر چھوٹا سا ہے، ابھی نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ اپنا درد بتا سکتا ہے، اتنی تکلیف نہیں بیان کر سکتا، اپنا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، جدھر پڑا ہوا ادھر ہی پیشاب ہے، پخانا ہے اس کے اندر ہے، دودھ پینے میں اس کو مشکل ہے. آپ دیکھیں ایک سٹرگل ہے، جو چھوٹا ہے اس کے مطابق سٹرگل ہے. پھر جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنے کی سٹرگل ہے، دانت نکالنے کی سٹرگل ہے، بولنے کی سٹرگل. آپ دیکھتے ہیں کئی بچے کتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ماں کیوں نہیں بات سمجھ رہے، وہ اپنی زبان میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس کو. ایک سٹرگل ہے نا، ایک مشکل ہے، ایک سختی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اسکول ہے، تربیت ہے، اور مراحل ہیں، ان کی سختی ہیں. پھر اس سے بڑے ہوئے ہیں تو پھر اور پڑھائی بھی انٹینس ہو گئی، اور مشکلات ہو گئی، اور طرح کی مشکلات بڑے ہونے پہ، جوانی پہ ہونے لگی، وہ سٹرگلز ہیں. پھر اس کے بعد نوکری حاصل کرنے کی سٹرگل، پھر شادی کی سٹرگل، پھر یہ اور شادی کے مسائل ہیں جو سٹرگل ہیں. پھر اس کے بعد ایک ادھیڑ عمر کی سٹرگل، اور 50 کے بعد تو ویسے ہی دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور بیماریاں آنے لگتی ہیں. اور اس کے بعد پھر بڑھاپا، بڑھاپا ایک اٹ سیلف ایک سٹرگل ہے اس کے لیے. اور اتنے چیلنجز زندگی میں آتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں ہم، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہوتا ہے. یعنی ایک مسئلے کو انسان سوچتا ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد سب ٹھیک ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ اور آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی مسلسل مشقت کا نام ہے. کس نے کہا زندگی آرام ہے؟ کس نے کہا یہاں پہ ایز ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد موت, موت کا مرحلہ بھی ایک سخت ترین مرحلہ. پھر قبر, قبر بھی ایک مصیبت ہے, اسی لیے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. پھر حشر کتنا مشکل دینا, پھر حساب کتاب, پھر پل صراط. جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی قبض ختم ہوگی, اور ہر کوئی قبض میں ہے. انسان ہم سوچتے ہیں اوئے اس کی زندگی بڑی اچھی ہے, ساری مشکلات تو میرے لیے ہیں. نہیں, ہر ایک قبض میں ہے, ہر ایک کوئی سٹرگل کر رہا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس, بس ساری دنیا خوش ہے اور بس میرے لیے کوئی مشکلات ہیں؟ نہیں, کوئی چاہے بادشاہ ہے, چاہے کوئی صدر ہے, چاہے کوئی وزیر ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں وزیر, ان کو آپ خود دیکھیں ان کی کیا راتوں کی نیندیں اور دن کا چین کیا ہوگا. جن کے خلاف آج کوئی کھڑا ہوا ہے, کل کو کچھ ہو رہا ہے, کل کوئی اس کو ووٹ مل رہا ہے تو اس کو نہیں مل رہا, تو اس کی مخالفتیں اتنی ہو گئی ہیں, ان کے خلاف سکینڈل بن رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی الزام لگ گئے ہیں, کیا ان کی زندگیاں. امیر سے امیر آدمی بھی ہے تو اس کی بھی اپنی دولت کی حفاظت کی بھی, اور دولت کو بڑھانے کی بھی, اور دولت کو رکھنے کی بھی, کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے. پھر اس کے علاوہ اور پرسنل لائف کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں, کبھی بیماریاں, کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانیاں, کبھی. ہر وقت انسان ایک قبض میں ہے, لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے تو تنگ پڑتا ہے اور سوچتا ہے کب یہ ختم ہوگی. یہ ختم نہیں ہونی یہاں پہ جب تک جنت تک نہ پہنچ جائے. اس لیے اس کو ایکسپٹ کر لیں, یہ ریالٹی ہے لائف کی. جتنی جلدی ایکسپٹ کریں گے اتنا ہی چین آ جائے گا, اور جب تک یہ سٹرگل میں لگے رہیں گے نہیں اب ختم ہوتی, اب ختم, تو مایوس ہی ہوں گے, شکایتیں ہی ہوں گی. دولت مند سے دولت مند انسان بھی قبض میں مبتلا ہے. تو انسان پیدا ہی مشقت میں ہوا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, انسان کی زندگی ایسی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی, یعنی اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. وہ پتہ نہیں ہم جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے نا, اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے, اپنی زندگی کے مرحلوں کو بھول جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں آزاد ہوں, جو اللہ نے اس کو قوتیں دی ہیں میں جیسے مرضی خرچ کروں, جو اللہ نے مجھے مال دیا میں اس کا جو مرضی کروں. پھر وہ اپنی مرضیاں چلاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں, روکنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. نوجوان ہے تو اس کو اپنی طاقت پہ بڑا مان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ٹین ایجرز کو, ان کو لگتا ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہیں, کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. ماں باپ کیا چیز ہیں, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. انسان کے پاس پیسہ آ جائے تب بھی اس کو ایسے ہی لگتا ہے, کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا, وہ باتیں کیسی کرتا ہے, کہتا ہے میں نے ہلاک کیا اپنے مال کو ڈھیروں. کیا مطلب میں نے ہلاک کیا اپنے مال کو ڈھیروں؟ وہ کہتا ہے اہلکت, میں نے, تو تاکہ پر پیش ہے نا, میں نے اب ہلاک کیا یعنی میں نے بہت خرچ کیا, بہت اڑایا میں نے اپنا مال. لبدا, لبد ڈھیروں ڈھیر کے لیے آتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا میں نے بہت سارا اپنا مال اڑایا, بہت سارا اپنا مال خرچ کیا, اس لیے ایسے کہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میرا مال ہے, میں جہاں مرضی خرچوں, میں جہاں مرضی اڑاؤں. حالانکہ جو مال اس کو ملا ہے وہ تو اللہ کی امانت تھا, اللہ کی جیسے اللہ کا حکم تھا اس طرح سے خرچ کرنا تھا. اور وہ کیسے خرچ کرتا ہے, اڑاتا ہے, اور اس کے بعد یقول, وہ کہتا ہے اس چیز کو لوگوں میں بیان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ واہ واہ کریں, واہ بھائی کیا بات ہے, لوگ کہیں واہ اتنا ملین ڈالر کا اس نے گھر خریدا ہے, واہ کیا گاڑی ہے اس کے پاس, وہ یہ کہیں. اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تو ہاف اے ملین کا گھر لے لیا, میں نے تو 2 ملین کا لے لیا, میں نے تو یہ گاڑی جو ہے نا یہ برینڈ نیو نکلوائی ہے اخلاق کی. وہ چاہتا ہے لوگ کہیں واہ یہ جو جوڑا ہے نا, یہ تو صرف میں نے ڈیزائنر جوڑا میں نے گھر پہننے کے لیے صرف 50,000 کا لیا, بہت سستا مل رہا تھا. یہ کس لیے؟ لوگ کہیں واہ اتنا مال ہے اس کے پاس، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے ہم نے فلاں پارٹی میں یا ہم نے اپنی شادی میں اتنا اتنا خرچ کر ڈالا، اب لوگ تو سارے امپریس ہو کے گر جائیں گے، فلاں جگہ میں نے اتنے کروڑ کی زمین خرید لی۔ یعنی آپ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں مجلسوں کی، یقول وہ کہتا ہے نا کسی لوگوں کے اندر کہہ رہا ہے، یہ مجلسیں مردوں کی اگر مجلسیں ہوں گی جہاں پہ انسان بھولا ہوا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیک اور بیلنس رکھنے والا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، قیامت کے دن میرے قدم نہیں ہلیں گے حشر کے میدان سے جب تک میں پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دوں، اور ان میں ایک سوال یہ ہے کہ میں نے مال کہاں خرچ کیا۔ جب یہ باتیں بھول جاتی ہیں نا تو پھر وہ اپنے مال اڑانے کی باتوں کو ایسے بیان کرتا ہے، مردوں کی مجلس ہے تو کہتا ہے میں نے اتنے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، اتنے کے میں نے شیئرز خرید لیے، میرے پاس پڑے ہوئے تھے پیسے، میں نے کہا چلو میں نے فلاں جگہ اپارٹمنٹ لے لیا، بڑا سستا مل رہا تھا، 4 کروڑ کی تو میں نے زمین لی ہے وہاں پہ، بچوں کے نام بھی میں نے ایک ایک پلاٹ کر دیا۔ اب عورتوں کی مجلس کی طرف آئیں، فلاں ڈیزائنر ہے، فلاں اس کی تو جو ہی آئے تھا نا اس کو مارکیٹ میں، اس کے سارے جو کلیکشن ہے وہ میں نے تو فوراً اس کے 10 سوٹ اٹھا لیا۔ اب دوسرے کو بھی پتا ہے کہ وہ 10 سوٹ ایک ایک سوٹ جو $500 کا ہوگا، اب وہ فوراً کیلکولیٹ کرتا ہے آئے اس کے پاس اتنے پیسے، ہاں یہ تو میں نے صرف سمر کے لیے بنایا یہ کپڑے، اور میں نے یہ سیٹ بنوایا میں نے، نہیں میں شادی پہ جا رہی تھی میں نے یہ سیٹ بنوا لیا، میں نے کہا بس مجھے ایک نیا سیٹ چاہیے شادی کے لیے۔ اب وہ سیٹ دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں شادی کے لیے بھی یہ سیٹ بنا لیتی ہوں، اور ہم ویکیشن پہ گئے ہم نے تو اتنا پیسہ وہاں پہ ہمارا لگ گیا، ہم نے فلاں پارٹی کی اس کے پر ہمارے اتنے پیسے لگے، ہم نے فلاں کو بلایا اس فلاں سیلیبریٹی کو اس پارٹی، ہم نے اس کو اتنا پیسہ دیا۔ یہ جوتا جو ہے نا یہ دیکھ رہے آپ، یہ تو میں نے اتنے کا لیا، بس بہت سستا ہے یہ، اتنے کا لیا وہ $500 نکلیں گے، یہ کیا ہے مال اللبدا۔ آپ نوٹ کریے گا ہماری مجلسوں میں یہ باتیں کتنی ہوتی ہیں، اور ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا معذرت کے ساتھ ہم بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو جتائیں بتائیں۔ اب یہ تو بتا نہیں سکتے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ بھی دیکھیں مال کا ایک فتنہ ہے نا، مال کے ساتھ کئی فتنے آتے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے شو آف کرنا، فلانٹ کرنا، فخر جتانا۔ اب کیسے جتائیں، اب کس طرح بتائیں لوگوں کو کہ میں کتنی پیسے والی ہوں، اسی طرح بتائیں گے نا، اسی طرح بتائیں گے کہ میں فلاں شاپ پہ گئی اور میں نے یہ لے لیا، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ فلاں دکان پہ تو بہت ہی مہنگی چیزیں ملتی ہیں، فلاں ڈیزائنر کا میں نے یہ پہنا ہوا، لوگوں کو پتا ہے فلاں ڈیزائنر کے کپڑے کتنے کے آتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے زمین خرید لی ہے، ہماری انویسٹمنٹ فلاں فلاں جگہ پہ ہے، یہ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز لے بھی لی تو اپنے لیے لی نا، لیکن جب انسان یہ کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتا ہی نہیں چلا تم کر کیا رہے ہو، تم مال اڑا رہے ہو، ایسے بے فکری کے ساتھ مال اڑا رہے ہو کہ جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا کیا خیال ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ غافل تھا کیا، اس کو نہیں پتا چلا یہ کہاں کہاں اڑا رہا ہے، اور اب اس کے پاس کیا کچھ ہے، سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ مال کو ناجائز جگہوں پہ لگانا، انسان سوچتا ہے مال کمانے کے اوپر بس میری چیک ہے کہ میں حلال کماؤں، خرچ کرنے پہ میں جتنا مرضی کروں، ایسا نہیں ہے، کمانے کے اوپر بھی چیک ہے اور خرچ کرنے پہ بھی چیک ہے، سوال اس کا الگ ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے، ہم تو ایسے اڑا کے اور پھر باتیں بناتے ہیں، پھر دیکھو پہلے اڑانا پھر اس کے بعد اس کی شیخیاں مارنا، ایسے کہ جیسے ہمیں پرواہ نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نہیں تمہیں دیکھا جس نے علم نجعل له عینین، جس نے تجھے یہ دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا سمجھتا اس نے تجھے دیکھا نہیں، اور آنکھ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے جس کے پاس آنکھ نہیں نا، جس کے پاس بصارت نہیں ہے، سمجھ لے وہ دنیا میں آیا نہیں آیا ایک برابر ہے، اسے کچھ بھی نہ دیکھا، اس کو کوئی کلرز نہیں پتا، اس کو کسی چیز کی شکل نہیں پتا، اس کو پتا ہی نہیں دنیا میں کیا ہے. انسان کی غفلت اور جہالت پر اس کو بتایا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تم ان چیزوں کو ہی دیکھ لو، جس نے تمہیں دیکھنے والا بنایا وہ کیا خود نہ دیکھتا ہوگا تمہیں. اور یہ آنکھوں کی، سبحان اللہ، ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ کیا ایک چیز ہے، ایک گوشت کا چھوٹا سا، ایک لوتھڑا سا ہی ہے نا، اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھ دی کہ یہ ہر طرح کے کلر کو دیکھ سکتی ہے، ہر طرح کے ڈسٹینس کو جج کر سکتی ہے، کتنی دور ہے کوئی چیز، یہ بھی دیکھ سکتی ہے کسی چیز کا سائز کیا ہے، یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے، سالڈ ہے. یہ سب آنکھوں سے دیکھ کے ہی انسان کے دماغ سے یہ باتیں ہوتی ہیں نا. تو آنکھ، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا اندازہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں. کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ اگر مجھے دنیا کا کچھ بھی نہ پتا ہوتا، میں کیسے سوچتی کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، میرا بچہ کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میں خود کیسی ہوں، میری شکل کیسی ہے، گورا کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، حسین کیا ہوتا ہے، کیسا، کیسی چیز، کیا کیسی چیز ہے، کلرز کیا چیز ہوتے ہیں، مجھے کیا پتا چلتا. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، ولسان و شفتین، اور زبان دی جو بولتی ہے. ایک زمین گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے، لیکن کیسے بولتی ہے، کیسے اللہ نے اس میں گویائی رکھ دی. آپ بھی کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیں، کسی جانور کا، کسی چیز کا، کیسے بلوا سکتے ہیں اس کو. اب جانوروں کے پاس بھی زبان ہے، وہ کچھ بھی قابل جو فہم چیز بول نہیں سکتے. اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں ایسی بات ادا کر سکوں جو سمجھ آنے والی ہے. اور شفتین، اور دو ہونٹ دیا. وہ پتہ یہ ہونٹ جو ہیں، یہ ہمارے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ان ہونٹوں کے ذریعے. آپ کبھی دیکھیں شیشے میں کھڑے کے کچھ بولیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ہونٹ ہر لفظ کے لیے کس طرح ہلتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، گول ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ساؤنڈز کے لیے یہ ہونٹ چاہیے. سبحان اللہ. وہدیناہ النجدین، اور راہ دکھائی دو راستوں کی. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط، نیکی اور بدی، ان کے راستے بھی انسان کو دکھا دیے، اس کی فطرت میں ڈال دیے. اسی وجہ سے تو کسی نے کوئی دین بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کو بھی پتا کہ چوری بری بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، بے ایمانی غلط کام ہے، کسی کی ہیلپ کرنا نیکی ہے. یہ کس نے اس کو بتایا؟ کوئی نہیں، اس نے کچھ کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کی ہدایت ڈال دی اندر. یہ ایک پروگرامڈ ہے انسان، جیسے پروگرام کر دی جاتی نا، نیچر کے اندر اس کی ڈال دی، وہ پہچان سکتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا. فلقت تحمل عقبہ، بس ہرگز نہیں وہ گزرا پہاڑ کی گھاٹی میں. عقبہ کہتے ہیں، اقتحم قاف ہا میم سے، بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں پڑ جانا، اس کو کہتے ہیں اقتحام. تو وہ نہیں داخل ہوا، نہیں گزرا وہ عقبہ سے. عقبہ کلف کو کہتے ہیں، یعنی ایسا راستہ جو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، جو بلندی کے اوپر لے کر جائے. اور آپ کو پتہ ہے بلندی کے اوپر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، سانس بھی چڑھتا ہے، محنت بھی لگتی ہے. ہرگز نہیں وہ داخل ہوا اس میں، عقبہ میں. عقبہ کیا چیز ہے؟ آپ کس چیز کو اللہ تعالیٰ عقبہ کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مل عقبہ، کیا ہے وہ گھاٹی، دشوار گزار گھاٹی، وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، وہ کیا چیز ہے جس سے انسان، اب انسان کو نا مشکل لگتا ہے گھاٹی پہ چڑھنا، ہے نا ایسے، اور وہ بچتا ہے اس سے. اور یہ کام بھی گھاٹی کی طرح ہی ہے، یہ انسان کی طبیعت میں بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور ویسے کرنے کو شاید کوئی کر بھی لے، لیکن جب یہ اللہ کی خاطر صرف کرنے ہو نا، تب تو بہت مشکل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ وہی مراد ہے عقبہ، کہ جب صرف بے لوس ہو کے اللہ کی خاطر کیا جائے، وہ کام انسان کے اوپر ایسے ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا، اور وہ نہیں چڑھتا اس کے اوپر. حالانکہ اسی میں عقبہ میں ہی، اس میں داخل ہونے میں ہی اس کی بھلائی ہے. اب پہلا کام کیا ہے؟ فکو رقبہ. پہلا کام کیا ہے؟ گردنوں کو آزاد کرنا. گردن آزاد کرنا کیا؟ یعنی اس وقت غلامی تھی، گردن کو آزاد کرا دو. ایک گردن آزاد کرنے کا اجر اتنا رکھا کہ جس کو کسی نے، کسی غلام کو آزاد کیا، تو اس کے ہر باڈی پارٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اتنے انسینٹیوز دیے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے کہ حضرت عمر کے دور تک کوئی غلامی نہیں رہ گئی تھی، یعنی اکثر غلام آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ بہت اس کے اجر بتائے گئے۔ آج غلامی نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کوئی قیدی ہے جو بے گناہ ہے اور قید میں ہے، جیل میں پڑا ہوا، اس کو آزادی دلانا، وہ بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کو قرض سے نجات دلا دینا، یہ بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو کیا ویسے پتا چلتا ہے، اگر آج غلامی نہیں بھی ہے تو کیا پتا چلتا ہے؟ کیئر پتا چلتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے انسانوں کے لیے کیئر، کیونکہ جو غلام ہے نا وہ بیچارہ اتنا پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ غلاموں کی تو، یعنی اس کی گردن جو ہے، اس کو اسی لیے گردن کہا گیا نا، غلام کی گردن اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اب اس کو سونے دے، اٹھنے دے، جا کام کرائے یا بٹھائے یا جیسا بھی وہ اس کو چاہے گا، غلام کی ذرا سی بھی مرضی نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز میں اس کی سے نہیں تھی، تو وہ اس کی گردن سمجھ لیں اس کے مالک کے ہاتھ میں، جس طرح چاہے اس کو کرتا تھا۔ تو فقر قدا، آزاد کرنا، فق کا معنی کیا، مطلب کیا ہے، یعنی علیحدہ کر دینا، یعنی علیحدہ کر دینا اس کی گردن کو، یعنی آزاد کر دینا، اس کو چھڑا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، یہ بھی ایک گھاٹی ہے، ایک ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہو، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان اکثر کھانا کہاں کھلاتا ہے، ویسے تو کھانا کھلائیں، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اکثر انسان صرف وہاں کھانا کھلاتا ہے جہاں پہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے مہمان نواز کہیں گے، پھر لوگ کہیں گے کتنا اچھا انٹرٹین کرتی ہے، اس کے گھر میں تو بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے، لوگ یہ کہیں گے، یا میرے جاننے والے ہیں، آپ کیا کریں، انہوں نے بھی ہمیں بلایا تو ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں، وہاں پہ تو انسان کھانا کھلاتا ہے، لیکن جہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی اپریسیشن نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کتنا اس کو شوق ہوتا ہے کھلانے کا، اور یہاں پہ کھلایا، یہاں پہ بتایا گیا ذی مسغبہ، بھوک والے دن، یعنی جب کھانے کی کمی ہو، قحط کا عالم ہو، یا کھانا اتنا مہنگا ہو گیا لوگ نہیں خرید سکتے، اس وقت کھلانا لوگوں کو، یہ ہے عقبہ، یتیمن ذا مقربہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا ان صورتوں سے پہلے کہ ان صورتوں میں کچھ ایسے اعمال بتائے گئے جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ وہ اعمال ہیں جن میں کیا آپ کو پتا چلا، گردن کا آزاد کرانا اور کھانا کھلانا، کیونکہ بھوک ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، انسان کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کیسے بھوکے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اللہ اس سے قریب ہے۔ ہم ایک پارٹی کرتے ہیں اس کے اندر کتنا خرچ کر دیتے ہیں، اتنے میں کسی کے پورے خاندان کا مہینوں کا چولہا جل سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا پرواہ ہماری پارٹی ہو، ہمیں یہاں پہ ہم کھلا دیں گے لوگوں کو، اس کے لیے کتنا بھی سپینڈ کریں گے، ایک ریسٹورینٹ میں جائیں گے ہمارا کتنے ڈالر کا بل بن جاتا ہے، $100 سے کم کا بل نہیں آتا، لیکن کسی کو دوسری طرف $100 دینا کہ اس کے گھر کا خرچہ پورے مہینے کا پورا ہو جائے، راشن آ جائے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم نہیں کھلاتے وہاں پہ، کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، تم دوسروں کو بھی کہو کھانا کھلانے کا، لیکن خود کھلاؤ ایسے دن میں جب بھوک ہو۔ آج دیکھیں یہ جو جن جگہوں پہ بھوک ہے، کیسے کرائسز آئے ہوئے، یمن میں اتنا بڑا کرائسز ہے اس چیز کا، بھوک میں، افریقہ میں، کس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پہ، چینل چینج کر دیتے ہیں، آپ وہ پتا ہے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ، مطلب آپ کو کوئی، یعنی کوئی فگر آپ دیں، کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی فگر اگر ہے کہ ایک دن میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مرتے ہوں گے، آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے، مطلب کچھ اندازہ آپ بتائیے، ہم سوچتے ہیں شاید 100 200 400، چلو 1000، 5000، اتنے، حالانکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو رات کو بھوکے اپنے بستر پر جاتے ہیں. ہر 9 میں سے ایک بندہ ہر رات بستر پر بھوکا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں, اب سامنے میرے سٹیٹسٹکس نہیں ہے اس وقت, مگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ, میرا خیال تھا جہاں تک ہے, یعنی جو میں نے پڑھا تھا کہ 25,000 لوگ ہر دن بھوک کی وجہ سے, ایف اے او کے ایسٹیمیٹ کے مطابق بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. 25,000, ہم سوچتے ہیں 100, 200, 1,000, 2,000, 5,000, اور 9.1 million لوگ ہر سال بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ ذرا اگر ہر دن کا ہی اندازہ لگا لیں, جس وقت ہم گاربیج میں کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں, کہ اس وقت بھی کوئی بھوک سے مر رہا ہوگا جس کے لیے یہ کھانا بہت قیمتی ہے. ہم جب کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے پے کیا ہوا ہے, تو کیا ہوا, پلیٹوں میں اتنا اتنا چھوڑ کے, کوئی بفے ہے اس میں وہاں پہ اتنا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں اور سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ اس وقت کی کوئی اتنا ان نیڈ ہے کہ وہ آخری لبوں پہ ہے, اس کی جان نکلنے لگی ہے, صرف اس کو ایک نوالا چاہیے. لیکن ہم یہ چیز کا درد رکھنا کہ کوئی بھوک سے ہے, اور بھوک بہت بڑی عذاب کی ایک صورت ہے. آپ کو پتا ہے دنیا میں 1 billion لوگ بھوک سے سفر کر رہے ہیں اس وقت, 1 billion, اور ہر سیکنڈ میں وہ کہتے ہیں ایک آدمی مر رہا ہے, ہر سیکنڈ میں. جبھی تو 25,000 بنے نا پورے دن میں, ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. اس کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی نے تو دیکھا تھا لوگوں کو برے حالوں کے اندر, تو آپ تڑپ گئے تھے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جب گھر آئے تھے, تو خدیجہ نے پہچان لیا کیا ہوا ہے آپ کو. اس وقت کیا کہا تھا, وہ لوگ تھے مسکین, اس وقت تو مطلب کوئی ایسا مسلمان ہونے کا یا اس کا تو نہیں آپ نے دیکھا, نہ اسلام آیا تھا, نہ اس کے اندر کافر کی اور نہ ہی کوئی مسلمان کی, کوئی اس طرح کی ڈسٹنکشن نہیں ہے. کھانا کھلاؤ سب کو, ہر ایک کو جو بھوکا ہے, بس ایز لانگ ایز وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. وہ امیر ہے, اگر بعض دفعہ کوئی امیر بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں پہ نہیں ہے کوئی کھانے کا انتظام, اس کے پاس پیسے ہیں لیکن انتظام ہی نہیں ہے کوئی, بس ایز لانگ ایز کوئی بھوکا ہے کھلاؤ اس کو. وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کو کھلائیں گے, نہیں, یہ کہ ہاں قرآن کہہ رہا ہے اطعام, اور اطعام ہے اسم ہے کھانا کھلانا, اٹ مینس وہ فیل نہیں آیا یہاں پہ کہ ایک دفعہ کھلا دیا دو دفعہ کھلا, نو, کھلاتے رہنا کھانا بھوک والے دن. اب یہ جو کرائسس دنیا میں ریفیوجیز کے آئے میں ہیں, وہاں پہ کتنی بھوک ہے, کئی کئی لوگوں کو کتنے کتنے دن کھانا نہیں مل رہا, کیسے کیسے حالات کے اندر ہیں وہ, کیسے چلے میں بیگ پکڑ کے, اور کدھر کشتیوں کے اندر ہیں, اور کدھر کس طرح کے حالات میں ہیں, اور ہم پارٹیوں میں اتنا اتنا خرچ کریں, اتنی اتنی بڑی لیوش شادیاں کریں جن میں وہاں سے وہاں تک کھانے ہیں, اور ہم کوئی ایک ڈش بھی کم کر کے وہ اللہ کے راستے میں دیں کہ کسی کو کھانا کھلانے, لیکن اس میں کیا واہ ہے میری, اس میں کون سی میری کوئی بڑائی ہونی. تو یہ اس کی پوچھ ہوگی, یتیم ان ذا مقربہ, یتیم کو کھانا کھلاؤ جو قریبی ہے, قریبی میں رشتے دار بھی ہو سکتا ہے, اور جو قریبی ہیں آپ سے قریب کون ہے, سب سے پہلے اپنا انر سرکل دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں, پھر اس سے آگے جائیں, پھر اس سے آگے جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں, صرف ہم نے اپنے ملک ہی بھیجنا, یہاں پہ تو کافر رہتے ہیں, یہاں پہ ہم نے کسی کو نہیں کھلانا. ایسا نہیں ہے, جہاں پہ بھی کوئی بھوکا ہے وہ یتیم ہے. او مسکین ان ذا متربا, یا مسکین کو جو خاک نشین ہے, متربا تراب سے ہے, تراب مٹی کو کہتے ہیں, یعنی مٹی میں رولا ہوا ہے, ایدھر وہ ہوم لیس ہے, اس کے پاس کوئی گھر ہی نہیں ہے تو مٹی میں ہے, اس کے کوئی ٹھکانا نہیں ہے, کوئی چھت نہیں ہے اس کے پاس, یا ویسے ہی اتنے برے حالوں کے اندر ہے, جیسے کہتے ہیں نا مٹی میں رولا ہوا ہے، یہ فقیر بھی اسی میں آ جاتا ہے، تو وہ مسکین میں وہ بھی آ جاتا ہے جو مشکل سے اپنے گزارا کر رہا ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثم کان من الذین آمنوا، دیکھیں ایمان کی بات بعد میں آئی، پہلے یہ باتیں آئی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ہیومینیٹیرین ورک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، حلف الفضول میں معاہدے میں شامل ہوئے تھے، جو انصاف کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا، انسانوں کی بھلائی کے کام کرو۔ تو پتہ چلا اسلام صرف نماز روزے کا نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، سے دل نرم ہوگا۔ تو جائیں کسی مسکین کو کھانا کھلائیے، صرف پیسے کسی ڈبے میں ڈال کے نہ آئیں، کسی کو کھانا دیں، اس کی حالت دیکھیں، اس سے دل نرم پڑتا ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس سے دل نرم پڑتا ہے۔ ہم نے آج کل کیا صرف ایک ہی چیز بنائی ہوئی ہے، بس ڈبے میں ڈال دی ہے، بس ہماری جانے بلا، اب وہ جدھر بھی خرچتے ہیں تو پھر ہمارے دل کیا نرم ہوں گے، ہمارے سامنے ہی نہیں ہے وہ سچویشن۔ سب مکان امین اللہ دین آمنو، پھر وہ ہوگا جو ایمان والوں میں سے ایمان لائے، وہ تواسو بالصبر، اور جس نے صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو تواسی کیا، تواسی مینس کیا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، وہ تواسو بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے رائٹ ہینڈ والے۔ یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد ثم، پھر جو ایمان والا ہوا اور جس نے آپس میں صبر کی تلقین کی، ظاہر ہے ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے، پھر لیکن بات اس کی بعد میں آئی، یعنی انسان بنو گے پہلے تو پھر ہی کوئی مسلمان بھی بنے گا۔ انسانیت ہی نہیں ہے اگر تو کیا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مسلمان ہوں میں۔ تواسی بے صبر، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، کوئی بے صبری کسی کے اندر آتی ہے تو آپ صبر کی تلقین کیجئے، آپ اس کو حوصلہ دیجئے، آپ اس کو آگے بڑھنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامیے، آپ اس کو انکریج کریں، یہ ہے تواسی بے صبر۔ اور اللہ کے راستے میں یہ کرنا آج کل بہت کم ہو گیا، کیونکہ تواسی بے صبر جو ہے دنیا کے لیے بہت کیا جاتا ہے، ہاں بیٹا شاباش بہت اچھا پڑھ رہے ہو اور پڑھو، ہاں بھائی بہت کما لیا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آگے ہونا چاہیے، کیا شاندار گھر بنایا اب اس سے بڑا بنا کے دکھاؤ، یعنی اس کے اندر تو ہم آگے آگے کو کہتے ہیں دوسرے کو۔ کوئی بات نہیں، اگر اتنی کی جاب، اگر تمہاری رات کی شفٹ مل بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے بھی تو کتنے مل رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تلقین کرنا صبر کی، کیا اس طرح دین کے لیے ہم کرتے، یہ کوئی بات نہیں، اگر آج چار دن کی محنت کرنی بھی پڑ رہی ہے تو کتنا تمہیں اجر ملے گا اس کا، اگر یہ مشکل ہو بھی رہی ہے تو دیکھو اللہ تم سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا۔ ایسے کبھی کرتے ہیں؟ یا اس میں کہتے ہیں اے دیکھو نا تم نے تو اپنی صحت ہی خراب کر لی، بس پڑھ پڑھ کے کیا حال ہو گیا تمہارا، ہلکے پڑ گئے، آئے یہ تم نے کیا حجاب شروع کر دیا، تم تو بالکل ہی اتنی بوڑھی اماں لگ رہی ہو، یہ تم نے کیا اپنا حال حلیا بنا لیا۔ ہر چیز کے اندر، دین کی آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس کے اندر لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، ہاں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تم لوگوں، تین تین گھنٹے بیٹھتے ہو، بڑا بھی مشکل ہے بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے ایسے، یہ انکریجمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا ٹیسٹ بھی دینے پڑتے ہیں، او بھائی یہ تو تمہارا ہی کام ہے بھائی، یہ انکریجمنٹ ہے، ہم دین میں نہیں انکریج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو ایک دوسرے کون ہوں گے اصحاب المیمنہ، جو یہ سب کام کریں گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا بھی کسی دن ہمت ہار دیتا ہے، کوئی دوسرا بھی کسی دن تھک جاتا ہے، تو صبر کی تلقین کیجئے، اور وتواسو بالمرحمہ، رحم کی تلقین کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم، یعنی ایک دوسرے کو تلقین کریں، خود تو رحم کرنا ہی ہے، ایک دوسرے کو بھی کریں کہ تم بھی رحم کرو، اور رحم کے بغیر تو یہ اوپر والے کام ہو ہی نہیں سکتے، جس میں رحم نہیں ہے وہ کیسے کرے گا یہ کام۔ اب جب ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں گے تبھی آپ کہیں گے نا کہ کھانا کھلاؤ، یتیم کا خیال کرو، گردن چھڑاؤ، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، تو اس کا مطلب دائیں ہاتھ والے بننے کے لیے کدھر سے گزرنا پڑے گا، عقبہ سے، اور عقبہ بڑی مشکل ہے، اور میں نے کیا کہا آپ کو، عقبہ وہی ہے جو صرف اللہ کی خاطر کیا جائے کام وہ ہے گھاٹی سے گزرنا، باقی آسان ہے۔ باقی کوئی ہماری واہ واہ ہو رہی ہو تو پھر تو دیکھو میں یتیموں مسکینوں کو بلا کے وہاں پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، پھر تصویریں بھی لی جاتی ہیں، پھر اخبار میں بھی چھپتی ہیں، وہ تو آسان ہے، اس میں تو بڑا مزہ ہے، اس میں کوئی اغبا نہیں ہے۔ اغبا ہے ہی یہ کہ کہیں سے کوئی مجھے پریز نہ ملے، میں صرف اس لیے کروں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی مل جائیں گے، تواصل بھی صبر کرتے ہیں ہم دوسروں کو، نہیں تم نے بھی آگے سے یہ جواب دینا تھا نا، تم بھی اتنی پاگل ہو، تم تو کچھ کہتی نہیں ہو نا آگے سے، یہ سنانی تھی اس کو، وہ یہ صبر کی تلقین ہے، رحم کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بے رحمی سکھائی جائے، کسی کے اوپر رحم نہ کرنا، وہ اپنا دیکھو پہلے، لوگوں کو چھوڑو، یہ رحم کی تلقین ہے۔ ہم سیلفشنس سکھاتے ہیں لوگوں کو، سیلفشنس، میں میرا، تم اپنا بھائی کرو، دیکھو نا تمہارے ساتھ کون سا کوئی کرتا ہے، تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں کسی کے لیے کرنے کی، یہ سکھاتے ہیں ہم دوسروں کو۔ اصحاب المیمنہ ایسے نہیں بنتے، اصحاب المیمنہ بننے کے لیے سیلف لیس ہونا پڑتا ہے، سیلفش نہیں۔ تو اگر دانے ہاتھ میں اعمال نامہ چاہیے نا، تو لوگوں کے لیے دیکھنا ہوگا، پہلے اپنا نہیں دیکھنا ہوگا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، یہ باتیں ساری سن کے بھی انہوں نے بات نہ مانی، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی، یعنی جیسے تندور کو یا اون کو آپ بند کر دیتے ہیں نا، ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح اندر چیز پکے، اس طرح ان کو بند کر دیا جائے گا آگ میں، صرف آگ کھلی بھی نہیں ہوگی، ڈھکن بھی لگا دیا جائے گا تاکہ اندر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے۔ تو یہ ہم نے کیا سیکھا اس سورہ سے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے، دانا بھی تو اپنی ہستی مٹاتا ہے تو پھر پھٹتا ہے، پھر پودا نکلتا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں جی میں نے دانا ہی رہنا ہے، میں کیوں پھٹوں، میں کیوں اپنا آپ توڑوں، تو وہ پھر کبھی بھی نہیں اگ سکے گا۔ تو مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے تب کوئی مرتبے ملتے ہیں، ایسے نہیں ملتے، ایسے نہیں اصحاب المیمنہ بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا آیات پر عمل کرنے کی، تلاوت سنیں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.